الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. سیرت سے متعلق یہ عرض ہوا تھا کہ چونکہ سیرت اس مجموعہ اقدار کا نام ہے جو ایک انسان کی ذات میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی لطف سے عنایت سے اور خود اس اسوہ کی کوشش اور جہاد سے ایجاد ہوتی ہیں. اقدار الہی کا مجسم نمونہ دوسرے لفظوں میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ اسوہ بشریت کے لیے, کیونکہ اساس زندگی انسان جو ارکان زندگی انسان شمار ہوتے ہیں وہ اقدار ہیں. باقی امور یا بعنوان مقدمات اقدار ہیں یا بعنوان آثار و لوازم اقدار. اس وجہ سے خود ایک سیرت جو معصومین نے تاسیس کی ہے اور جس کو سمجھنا اور اپنانا ہمارا فریضہ ہے, واجب ہے, وہ یہی کہ جب اقدار کی اساس پر سارا نظام حیات بشری استوار ہیں, قائم ہیں, تو درجات و درجہ بندی انسانوں کی وہ بھی براساس اقدار ہے. لہذا ممکن ہے بعض افراد یا شخصیات اقدار کے میدان کے علاوہ دوسری کسی شعبے میں بعض کمالات رکھتے ہوں, بعض مہارتیں رکھتے ہوں, لیکن اقدار کے زمرے میں شمار نہ ہو وہ امور, ان کو ہم میزان نہیں قرار دے سکیں گے کسی انسان کے مرتبے کے لیے. جیسا کہ قرآن مجید نے بھی ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے, خصوصاً وہ آیا کہ معمار مسجد حرام یا خدمت زائرین بیت اللہ یہ ہرگز ان امور کے یا ان مسائل کے مقابلے میں نہیں ہیں یا ان انسانوں کے مقابلے میں نہیں ہیں جو اقدار سے مزین ہیں. اگرچہ فی نفس سے ہی یہ خوب کام ہے, ان میں وہ قباحت نہیں ہے, حسن ہے ان کے اندر, لیکن مقایسہ کرتے ہوئے حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو آپس میں مقایسہ کریں اقدار کو غیر اقدار سے. اقدار کو آپس میں کر سکتے ہیں مقایسہ, صاحبان اقدار کو ایک دوسرے کے ساتھ مقایسہ کر سکتے ہیں, لیکن جو ذویل اقدار ہوں ان کو غیر ذویل اقدار سے مقایسہ نہیں کر سکتے. کہ یہ سوال و استفہام در مقام انکار ہے, اجعلتم یعنی لا تجعلوا سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام, لا تجعلوا ان کو مساوی قرار نہ دو ان لوگوں کے ساتھ جو کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ, اس انسان کی طرح قرار نہ دو جو ایمان لایا ہے اللہ پر اور آخرت پر اور مجاہد فی سبیل اللہ ہے, مجاہد بالمال و بالنفس. بس یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ عند اللہ بھی جو انسان کے لیے میزان مقرر کیا گیا ہے وہ براساس اقدار ہے. فلسفہ اسوہ و سیرت اسی نقطے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چونکہ میزان نظام انسانی کا اقدار کو قرار دیا گیا ہے اور غیر اقدار بھی امور ہیں جو انسانی زندگی میں دخیل ہیں, لیکن محور چونکہ اقدار ہیں اس وجہ سے حتماً انسانوں کے لیے ایسا نمونہ جو اقدار کا جامع نمونہ ہو, ساری اقدار بشری انسانی یعنی ایک جانب سے الہی اقدار نہ بنوان منبع ان کو بشری کہتے ہیں. ہم دو مقام پر الہی اور بشری تعبیر استعمال کر کے ان کا تقابل کرتے ہیں. ایک منبع کے اعتبار سے, یعنی یہ چیزیں ان کا منبع کون ہے, آیا ذات خدا ہے یا انسان ہے. وہ چیزیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوں, منبع ان کا ذات خداوند تبارک و تعالیٰ ہوں, ان کو ہم شمار کریں گے زمرہ امور الہی میں. اور وہ چیزیں جن کا منبع انسان ہو, انسان نے بنائی ہو, انسان نے اختراع کی ہو, انسان نے متعارف کروائی ہو, ان کو شمار کریں گے ہم امور بشری میں. بس الہی اور بشری امور بلحاظ منبع, منبع شے وہ منبع امر ہے. لہذا رسوم و عادات یہ ہو جائیں گے بشری امور, یہ الہی نہیں ہے. جیسے رسومات ہیں, عادات ہیں, رواج ہیں, اکثر تہذیبیں, تمدن, کلچر, یہ بشری چیزیں ہیں ساری, یعنی جو خود بخود بشری تعامل سے اور بشری لین دین سے اور ایک معاشرت سے خود ہی وجود میں آ جاتی ہیں, یا بعض اوقات بعض ضرورتوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں, یہ امور بشری ہیں. چونکہ منبع ان کا صدور و مصدر انسان ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا منبع ذات خدا ہے, اس لحاظ سے ہم تقابل کر سکتے ہیں امور بشری اور امور الہی. لیکن یہی امور الہی دوسری طرف سے ہم ان کو امور انسانی کہہ سکتے ہیں. چونکہ امور الہی دو طرح کے ہیں, وہ امور جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں, یہ یا اعمال انسان ہوں یا صفات انسان ہوں یا خلقیات انسان ہوں یا اقدار انسان ہوں. یہاں پر انسان بنوانے جب انہیں کہا جائے گا یہ انسانی ہیں, تو اس سے الہی ہونے کی نفی نہیں ہوتی. چونکہ انسان یہاں پر بنوانے منبع نہیں ہے, انسان موصوف ہے ان کا, وہ قابل ہے ان کا, فاعل ذات خداوند تبارک و تعالیٰ ہے, مصدر و منبع ذات خدا ہے. پس ایسے امور الہی انسانی امور کہلاتے ہیں, الہی منبع کے لحاظ سے, انسانی موصوف کے لحاظ سے. یعنی یہ امور الہی انسان کے لیے, ملائکہ کے لیے نہیں ہے, یا جمادات کے لیے نہیں ہے, یا موجودات دیگر کے لیے نہیں ہے, خصوص انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو وضع کیا ہے. لہذا یہاں ان کو الہی بھی کہیں ہم تو کوئی حرج نہیں ہے بلحاظ منبع و مصدر, اور ان کو اگر ہم انسانی کہیں بلحاظ قابل و موصوف, کہ موصوف ان کا کون ہے, متصف ان سے کون ہوگا, اپنائے گا کون ان کو, وہ انسان ہے. اس وجہ سے الہی بھی ہیں, انسانی بھی ہیں. اقدار وہ چیزیں ہیں جن کو ہم الہی اقدار بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہی الہی اقدار انسانی اقدار بھی ہیں, بشری اقدار بھی ہیں. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ اقدار انسان کے لیے معین کیے ہیں, مقرر کیے ہیں, تاکہ انسان ان سے متصف ہو, نہ کہ غیر انسان ان سے متصف ہو. موصوف ان کا انسان ہو, متصف و مزین ان سے انسان ہو. بس اس وجہ سے انسانی اقدار ان کا نام رکھیں گے ہم, اس کی خلط نہ ہو اصطلاح کے مابین. خب جب یہ الہی انسانی اقدار و الہی اقدار جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں, جب ان کی بنیاد پر اب ہمیں میزان ان کو قرار دینا اور ان کی بنیاد پر درجہ بندی کرنی ہے, اور تمام محاسبات جو خود ذات خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں یوم حساب کے لیے, دنیا کے لیے, آخرت کے لیے, وہ سب دراصل اقدار پر ہیں, نہ دیگر امور پر. اس میں خود ایک نقطہ یہ ہے کہ خود انسان بھی یہی کام کریں, یعنی انسان بھی جب آپس میں درجہ بندی کرتے ہیں یا آپس میں طبقہ بندی کرتے ہیں انسانوں کی, وہ بھی بر اساس اقدار فیصلہ کریں اور حکم کریں, نہ کہ فقط اعمال دیکھ کر, اور نہ فقط ظاہر دیکھ کر, اور نہ فقط گفتار دیکھ کر. کیونکہ باتیں سن کر اگر ہم انسانی طبقہ بندی کریں, بعض لوگ ایسے ہیں جو ماہر ہیں باتیں کرنے کی, فن ہے ان کے پاس باتیں کرنے کا, خوب باتیں کرتے ہیں, لیکن ہم انہیں انسان کے لیے وہ عنوان اسوہ نہیں متعارف کروا سکتے جو باتیں بہت خوب کرتے ہیں. حضرت قدیم سے ایسے لوگ تھے, حرفہ تھا قدیم سے, ابھی وہ پروفیشن ذرا اور چیزوں میں بدل گیا ہے. قصے بیان کرنا, جیسے ابھی لکھتے ہیں لوگ, قصاص لوگ, قصہ گو لوگ, جو ناول لکھتے ہیں, افسانے لکھتے ہیں, کہانیاں لکھتے ہیں بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, یہ وہی قصاص ہیں, قصہ گو لوگ ہیں. قدیم میں ایک رواج یہ تھا کہ یہ مجالس میں محافل برپا ہوتی تھیں اور اس میں مثلا شاعر آتے تھے لوگوں کو سرگرم کرنے کے لیے, یا کوئی اور طبقہ مثلا مدعو ہوتا تھا, ایک ان میں سے یہی قصہ گو لوگ آتے تھے محافل کو, مجالس کو سرگرم کرنے کے لیے, قصے من گھڑت ادھر ادھر کے, یا سنے ہوئے کچھ سنتے تھے کچھ, اس میں اور پروبال لگا کر اس کو ایک کہانی بنا کر, ایک قصہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. اور یہ بہت ماہر تھے قصہ وہ لوگ, ان کا سارا کمال ہنر ان کی گفتار میں تھا, ان جیسی بات کوئی نہیں کر سکتا تھا بنا کے, سنوار کے بات کرنے کے یہ ماہر تھے, دھنی تھے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو بعض اعمال میں تخصص پیدا کر لیتے ہیں, گفتار میں عمل, عمل میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں. بہت ساری عملی مہارتیں ہیں جو بہت ساروں کو نہیں ہیں, بہت ساروں کو حاصل ہیں عملی مہارتیں. بس وہ بہت بہترین گاڑی چلا لیتے ہیں, سائیکل اچھی چلا لیتے ہیں, موٹر سائیکل اچھی چلا لیتے ہیں, خطاطی بہت خوبصورت کرتے ہیں, نقاشی و مصوری بہت اچھی کرتے ہیں, اور اس طرح کے عملی نوعیت کے کام, بلڈنگ بہت اچھی بنا لیتے ہیں, روڈ بہت اچھا بنا لیتے ہیں, باغ بہت اچھا بنا لیتے ہیں, آرائش بہت اچھی کر لیتے ہیں, اس طرح کی بھی مہارتیں عملی مختلف موجود ہیں. یہ بھی نظام نہیں ہے کہ جو بہت اچھا عمل کر سکتا ہو وہ در حقیقت اسوہ ہے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بدون اقدار انسان ایک عمل میں مہارت پیدا کر لے, یا بدون اقدار بغیر اقدار کے انسان گفتار میں مہارت پیدا کر لے. جس طرح کے ہیں اکثر ایسے ہیں, بہت ساری عملی مہارتیں انسانوں کو حاصل ہیں لیکن کسی قسم کی قدر ان کے اندر موجود نہیں ہے, کوئی ویلیو ان کے اندر موجود نہیں ہے, یعنی وہ میزان الہی ان کے اندر موجود نہیں ہے. آج ایسے انسانی دیکھیں آپ, خلق و خو کے لحاظ سے دیکھیں بدترین انسان ہیں لیکن بہترین عمل کرتے ہیں. مثلا اکثر آپ دیکھیں ڈرائیور طبقے میں جو حرفے ہی ہوتے ہیں پروفیشنل, از نظر انسانی کمپنی مقدار ان میں ہوتی ہیں, کہ بس ٹرک کے نیچے ایک انسان کو مار کے مسل کے اور بھاگ جائیں گے, لیکن ٹرک چلانے میں ان کا کوئی حریف نہیں ہے, ان کا کوئی رقیب نہیں ہے. اقدار کے لحاظ سے دیکھیں آپ صفر سے بھی نیچے ہیں, کہ ایک انسان کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کے چلا گیا ہے, بس انسان نہیں ہے یہ, درندے سے بھی بدتر ہے. لیکن مہارت رانندگی اس کی دیکھیں, اگر سیاقت دیکھیں اس کی گاڑی چلانے کی, وہ بلا اشکال ہے, بلا ریب ہے. اگر فقط اعمال میزان انسان ہو, بعض لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو عمل میں تخصص پیدا کر لیتے ہیں اور پیچھے کوئی قدر کوئی ویلیو نہیں ہوتی ان کے اندر, فقط اعمال اگر مراد ہے. لہذا بہت ساری روایات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ آپ کسی کے اعمال میں توجہ نہ کرو, کسی کے اعمال کو میزان قرار نہ دو. ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کے ماہر پیدا ہو جائیں, اور ہیں اجارے پہ جو روزے رکھتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے, پیسے لیتے ہیں اجرت پہ روزہ رکھتے ہیں, تخصص ہے ان کا روزہ رکھنا. نمازیں پڑھنے کے ماہر ہیں وہ, تخصص ایک عمل میں پیدا کر لیا انہوں نے, بالآخر ایک عمل ہے اور مہارت حاصل ہو سکتی ہے اس میں. اس لیے کہا گیا کہ ممکن ہے ایسے متخصصین عمل کے پیدا ہو جائیں, ایسے اسپیشلسٹ پیدا ہو جائیں جنہوں نے کسی ایک عمل میں اسپیشلائز کر لیا ہو, یہ نہیں ہے اسوہ. لہذا فرمایا کہ کسی کے کثرت صلاۃ و سوم کو نہ دیکھو آپ, کثرت ذکر کو نہ دیکھو آپ, نہیں یہ کہ عمل نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے جب اقدار کسی کے اندر پیدا ہوگی خواہ نخواہ نتیجہ اقدار ہونا چاہیے, کیونکہ اقدار بغیر اثر کے نہیں ہو سکتے, خواہ نخواہ ان کے اثار ظاہر ہوں گے. جیسے نور اگر ہو تو تنویر حتمن ہوگی, ممکن نہیں ہے کہ نور ہو لیکن تنویر نہ ہو وہاں پر. اثر نور کا حتمن ظاہر ہوتا ہے, بس قدر بلا عمل کے نہیں ہو سکتی, لیکن عمل بلا اقدار ہو سکتے ہیں, ادھر سے تلازم نہیں ہے. اسی طرح گفتار کو بھی کہا کہ یہ بھی میزان نہیں ہے, ورنہ قصہ گو لوگ وہی جو آپ آج مثلا ایک دوسرے طریقے سے گفتار کی مہارت کو مثلا مظاہرہ کرتے ہیں, یہ بھی میزان نہیں ہے, اسوہ نہیں ہے یہ لوگ. پھر ہم کس چیز کو ملاحظہ کریں, اقدار کو دیکھیں. بہت ساری روایات ہیں, مثلا اب ان روایات کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اپنی نوبت میں جب بات ہماری وہاں تک پہنچتی ہے. ایک دو نمونے کے طور پر ایک دو وہی آئے قرآن ہیں جو آپ کی خدمت پیش کی تھی, اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام, کہ آپ کسی چیز عمل کو نہ دیکھو بلکہ ان کے اقدار کو دیکھو. اس کے علاوہ روایات میں فراوان یہ نمونے بیان ہوئے ہیں, یا اس نقطے کی نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ کو کس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے. مثلا لا یعجبکم اسلام رجل حتی تعلموا کنہ عقلہ, کہ آپ کو یہ نہ ہو کہ ایجاب میں مبتلا کر دے اور تحسین برانگیز بن جائے آپ کے لیے کسی شخص کا اسلام, اتنی ظاہری جو اس نے عادات اطوار اپنانی ہے, یہ نہ آپ کو کبھی بھی ایجاب و تحسین برانگیزی کا باعث نہ بنے آپ کے لیے. حتی تعلموا کنہ عقلہ, جب تک آپ اس کی حقیقت عقل کو نہ دیکھ لو کہ عقل کتنی ہے اس کے اندر, بس ممکن ہے یہ از نظر ظواہر اسلام متخصص ہو بعض چیزوں کا, لیکن آپ تحسین نہ کریں اس کی, اس کو اپنے لیے نمونہ نہ قرار دیں آپ, جب تک آپ عقل نہ اس کی پرکھ لیں کہ عقل میں کیسا ہے وہ. اسی طرح ہے کہ اگر آپ کو خبر پہنچے کسی شخص کے بارے میں, یہ اصول کافی میں بھی ہے یہ روایت, کہ اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں حسن احوال اذا بلغ اذا بلغکم آپ تک اگر پہنچے حسن و حال شخص یا رجل, کسی آپ کے بھائی یا کسی شخص کا حسن حال, یہ بہت اچھا آدمی ہے, بہت خوب آدمی ہے, بڑے اچھے اعمال کرتا ہے, تو فوراً اس کو فیصلہ نہ کر دو اس نے حال سن کر, فقط فوراً فیصلہ نہ کر دو, فقط انتخاب فوراً انتخاب نہ کر لو اس کو, فوراً قائل نہ ہو جاؤ, فوراً اس کے پیچھے چلنا نہ شروع کر دو, بلکہ کیا کرو اس حسن حال کے بعد اب اس کی عقل کو پرکھو, اس کی درایت کو پرکھو, اس کی معاملہ فہمی کو پرکھو, اس کے حسن عقل کو پرکھو, ابھی حسن حال کے ساتھ ساتھ حسن عقل کو پرکھو, کیا ہے عقل بھی ہے اس میں یا نہیں ہے. عقل دونوں معنوں میں, فہم و فراست کے معنی میں بھی ہے اور عقل بے معنی عقل عملی بھی ہے, یعنی معاملہ فہمی, فہم و فراست بھی دیکھو اس کی اور معاملہ فہمی دیکھو, یعنی یہ تو نہیں کہ غبی ہو یا صفی ہو. غبی اور صفی ممکن ہے ایک عمل میں بہت تخصص حاصل ہو, لیکن یہ آپ کا اسوہ نہیں ہو سکتا, نمونہ نہیں ہو سکتا آپ کے لیے غبی اور صفی انسان. فراوان روایات ہیں کہ انشاءاللہ ہماری بات میں یہ آئے گا مرحلہ کہ جہاں پر وہ متون و وہ نصوص جنہوں نے سختی سے برحضر رکھا ہے, ہمیں روکا ہے کہ آپ انسانی درجہ بندی میں اور انسانی طبقہ بندی میں جس چیز کو معیار قرار دو وہ نہ گفتار ہے اور نہ کردار ہے, نہ ظاہر ہے نہ اس میں ظاہر ہے, وہ در حقیقت اقدار ہیں, وہی جس کو فارسی میں کہتے ہیں ارزش, ارزش ہا ویلیوز, یہ در حقیقت میزان ہے. ان کو دیکھ کر ہمیشہ آپ فیصلہ کرو کسی شخص کے بارے میں. اور سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی چیز کی ہے, اسوہ مقرر کرنے کا فلسفہ بھی یہی ہے، ورنہ فقط اعمال اگر ترویج کرنا مقصود ہوتے اسوہ کی ضرورت نہیں تھی، تشہیر کافی ہے اعمال کے لیے. فقط گفتار اگر مقصود تھی، اس میں گفتار اگر مقصود ہوتا اسوہ نہیں چاہیے، کلاس چاہیے، ٹریننگ سینٹر چاہیے جہاں پر انسان ٹرین ہو جائے اس میں گفتار کا، یا جہاں پر انسان ٹرین ہو جائے مثلا اس میں کردار کا. کردار سے مراد یہاں عمل لیں آپ، کیونکہ اردو میں کردار ہم استعمال کرتے ہیں بمعنی خلقیات نا. کردار یعنی وہی فارسی لفظ اس کا، کردار یعنی عمل، گفتار ہو کردار عمل یعنی. بس نہ حسن عمل میزان قرار دو نہ حسن قول، یہ دونوں میزان نہ قرار دو، بلکہ حسن اقدار، اس کے اندر کتنی اقدار کتنی ویلیوز اچھی ہیں یہ انسان ہے. اسی کے لیے اسوہ کی بھی ضرورت پڑی ہے، چونکہ یہ نامرئی چیز ہے، اقدار میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ حسن قول اور حسن عمل کو میزان نہیں قرار دیا گیا، اس لیے کہ دونوں میں دونوں معرض ریاکاری میں ہیں. مثلا ایک انسان اچھا نہیں ہے لیکن اچھی باتیں کرتا ہے، اور ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اچھے نہیں ہوتے باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لوگ عموماً عذر بھی یہ پیش کرتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر دھوکے میں آ گیا، باتیں بہت اچھی کرتا تھا. اور اسی طرح حسن عمل یہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے انسان کو، لیکن حسن اقدار دھوکہ نہیں دے سکتی، چونکہ اصل معرض ریا میں نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان میں اقدار ہوں لیکن ریا کے طور پر ہوں، ریا ان للناس اقدار ایجاد کرنا، یہ نہیں ہو سکتا. مثلا عقل مند ہو، ریا ان للناس عقل مند ہو، خوب فہم و فراست رکھتا ہو ریاکاری کے طور پر، یہ نہیں ہو سکتا. چونکہ اقدار یا ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو انسان ان سے متصف ہے. عمل و قول ہے جو معرض ریا میں ہے، اقدار تو دکھائی نہیں جا سکتے کسی کو، اقدار فقط اپنائی جا سکتے ہیں، فقط ایجاد کی جا سکتے ہیں. لہذا اگر ہم غور کریں انسان سازی دین کی طرف سے، جو انسان سازی کا میزان مقرر ہوا ہے، اس قدر پاکیزہ و منزہ ہے کہ کوئی اس میں دھوکہ نہ دے سکے. یعنی اس طرح سے نہیں کہ واقعی کوئی دھوکہ دے، اعمال و اقوال میں دھوکہ فراوان ہے لیکن یہ میزان نہیں ہے. آزمائش خدا امتحان الہی ایسا اس کا انداز ہے کہ اس میں کوئی نقل نہیں کر سکتا، جیسا نقل اردو کی اصطلاح میں، یعنی اس میں تقلب نہیں کر سکتا، عربی فارسی معادل جو اس کا ہے، تقلب نہیں کر سکتا انسان، یعنی دھوکہ اور فریب نہیں دے سکتا. قول و گفتار میں کر سکتا ہے لیکن اقدار میں نہیں کر سکتا. جعلی عقل نہیں بنا سکتا انسان، مصنوعی عقل نہیں بنا سکتا انسان، مصنوعی فہم و فراست نہیں بنا سکتا انسان. بلکہ جب انسان مصنوعی فہم و فراست بتاتا ہے اور زیادہ احمق لگتا ہے، اصل ریاکاری اقدار میں اور زیادہ رسوا کرتی ہے انسان کو. اول تو ہو نہیں سکتی لیکن اگر کوئی کرنا بھی چاہے اقوال و اعمال کے ذریعے، اور زیادہ صفی و بیوقوف لگتا ہے. مثلا جب احمق لوگ اپنے آپ کو سمجھدار پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہایت احمقانہ باتیں بھی کرتے ہیں اور اعمال بھی انجام دیتے ہیں، نہیں ثابت کر سکتے اپنے آپ کو سمجھدار، فاقد اقدار ہیں. بس ایسی چیز کو میزان انسانیت قرار دیا ہے کہ جس میں مصنوعی اور جعلی اور دو نمبر کی گنجائش نہیں ہے، اقدار وہ بھی خالص. اب انسان، انسانی زندگی استوار ہے اسی نظام اقدار پر. اس نظام اقدار میں آنے کے لیے اسوہ کی ضرورت ہے. اور پہلے بات یہ تھی کہ اسوہ کا ایک اہم ترین فریضہ اور ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اول تاسیس کرے نظام اقدار انسانی زندگی کے لیے، اور دوم تعادل برقرار کرے اس نظام اقدار میں. اول غیر اقدار سے اقدار کی طرف انسانیت کو رہنمائی کرے، ہدایت کرے. بس امامت فقط کسی کام پہ لگا دینے میں نہیں ہے کہ دریاں بچھا دو، شامیانے لگا دو، یہ امامت ہے. مثلا یہ دو رکعت نماز پڑھا دینا یہ امامت ہے، امامت انسانی و بشری، امام ہونا، رہبر و قائد ہونا، قائد بشر، وہ ہو جو بشر کو اقدار کی وادی میں رہنمائی کرے، سوق دے، ادھر ادھر لے کر جائے ان کو، یعنی غیر انسانی وادیوں سے نکالے، شہوات کی وادیوں سے نکالے، ہوا و ہوس کی وادیوں سے نکالے، ریاکاری کی وادیوں سے نکالے، مصنوعی زندگی سے نکالے، ریاکاری کی زندگی سے نکالے، اور انسان کو حقیقی زندگی کی طرف رہنمائی کرے جو اقدار کی دنیا ہے. راہبر، توجہ فرمائیں، میزان، ہم ان کو راہبر مانتے ہیں یا ان کی راہبری کے قائل ہو جاتے ہیں جو اقتدار کی طرف زیادہ رجحان ہو، نہ فرق ہے اقتدار اور اقدار میں، یا خلط نہ ہو جائے کہ آپس میں. جو اقدار کا راہبر ہو وہ خود ہی اقتدار اس کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اقتدار حقیقی اقدار سے آتا ہے. وہ اقتدار ظاہری، وہ در حقیقت فریب اور دھوکے سے جو اقتدار آتا ہے، وہ تو اقتدار نہیں ہے، وہ استکبار ہے. اقتدار اصلی، قدرت حقیقی جو خدا کی جانب سے آئے، وہ اقدار کے راستے سے آتی ہے. پس پہلے انسان کو رہنمائی کرے یہ اقدار کی وادی میں، یہ اس کا پہلا کام ہے. پھر جب معاشرہ انسانی کو و جامعہ بشری کو یہ راہبر انسانی و راہبر الہی، یہ اسوہ، یہ نمونہ جب لے آئے اقدار کی دنیا میں، اب اس کو تعادل برقرار کرنا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، کسی بسا اقدار کی دنیا میں آ کر تعادل نہ ہو اور خود اقدار موجب ہلاکت انسان بن جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یونیک چونکہ ہم اقدار میں پہنچائے ہیں، بس اب خاطر آسودہ ہے، وہ خیال آسودہ ہے ہمارا، اب کوئی مشکل درپیش نہیں ہے. مشکل ساری یہ تھی کہ ہم باہر تھے اور وہاں سے منتقل ہوئے وادی اقدار میں. نہ، تعادل بہت ضروری ہے. اس وجہ سے امام در حقیقت جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتاب دی، میزان دیا ان کو، خصوصاً میزان، میزان دیا ہم نے، انزلنا معاہم الکتاب والمیزان، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، یہ تعادل برقرار کریں. اب تعادل کے میدان فراوان ہے، تعادل ان کی اجتماعی زندگی میں، تعادل ان کی سیاسی زندگی میں، تعادل ان کی اقتصادی ماحول میں، تعادل ان کے خاندان کے اندر، تعادل ان کی فردی زندگی میں، تعادل ان کے اخلاقیات میں، تعادل ان کے اعمال میں، تعادل ان کے تمام امور میں تعادل برقرار کریں. بس قیام نظام عدالت، ایک امام عادل جو نظام عدالت قائم کرے سراسر، جس میں بشر تعادل میں آ سکے، معتدل انسان ہو سکے. اور تیسری چیز جو اس وقت فریضہ قرار دیا تھا، یہ ایک حد تک اشارہ پہلے گزر چکا تھا اس بات کا، تیسرا کام اس وقت کا یہ ہے کہ وہ اس جغرافیہ نظام اقدار کا محافظ بھی ہے. جغرافیہ جو مقرر ہو گیا ہے، جغرافیہ سے مراد یعنی کس قدر کو کہاں ہونا ہے، کیا نقطہ ہے، کیا حدود اربع ہے ہر قدر کا. جس طرح ایک زمینی جغرافیہ ہے اور اس نے ہر ملک کا، ہر شہر کا اور ہر خطۂ زمین کا ایک حدود اربع ہے، اس حدود اربع سے اس کو نکلنا نہیں چاہیے. لہذا ہر ملک کے کچھ محافظ بنائے ہوتے ہیں جو جغرافیہ سرحدی، جغرافیہ یا جغرافیائی سرحدوں کا محافظ دستہ ہوتا ہے. عموماً فوج جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے، بغیر از پاکستانی فوج، باقی پوری دنیا میں جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہیں، کیونکہ اس فوج کو اور لگ پڑ چکی ہے پاکستانی فوج کو. جغرافیہ سرحدوں چھوڑ کر وہاں انہوں نے وہ دوسرے ملیشیا بٹھا کر خود اقتدار کے کرسی کی محافظت کے لیے سرحدوں سے انخلا کر کے اعلان سولو امنیت سرحدوں پر کر کے اسلام آباد میں آ کر کرسی پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. بس نمونہ آئیڈیل فوج بھی وہ نہ ذہن میں آئے آپ کے، یا امریکی فوج نہ ذہن میں آئے جو جغرافیائی سرحدوں کا، یہ استکباری فوج ہے امریکی فوج. معمول جو فلسفہ تشکیل فوج ہے وہ یہ کہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرے گی. تو جس طرح زمینی جغرافیائی سرحدیں اور ان کی محافظ ایک فوج چاہیے یا ایک کمانڈر چاہیے، اسی طرح اقدار کا جغرافیہ ہے اور حدود اربع ہے ہر قدر کا، اس حدود اربع سے باہر نہ جائے انسان. کہ اگر یہ اقدار کا نظام درہم برہم ہو گیا پھر بھی ہلاکت ہے، ہر جو مرج ہے ولو اقدار میں ہے. لہذا ایسے کنفیوز لوگ دیکھے ہیں ہم نے اور دیکھیں گے بھی، اور ممکن ہے شیبسا خود بھی کنفیوز ہوئے ہوں جہاں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں کیا کریں ہم, یعنی چونکہ وہ جغرافیہ چرہم برہم ہو جاتا ہے, معلوم نہیں ہوتا کہ اب میں کیا کروں یہاں پر, کیا قدر اپنانی چاہیے یہاں پر, یا کس قدر کے تحت یہاں پر حکم کیا جائے, فیصلہ کیا جائے مثلا. بس تیسرا اہم فریضہ حفظ جغرافیہ اقدار ہے. حفظ جغرافیہ اقدار اہم ترین فرائض میں سے ہے کہ اگر یہ جغرافیہ درہم برہم ہو جائے کیا حرج و مرج لازم آتا ہے, وہ اگر تھوڑا کھول کے اس کو بیان کریں وحشتناک صورتحال ہے. کیونکہ ایک چیز لے کر اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں اور باقی امور کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ جغرافیہ درہم برہم ہو جاتا ہے, جیسے پہلے کہا تھا کہ مثلا فرض کریں کسی جگہ پر داڑھی پہ بہت زور دیا جاتا ہے, وہ داڑھیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں اور باقی امور اپنی جگہ پر رہتے ہیں, باقی منفی طرف رہتے ہیں, داڑھی مثبت جہت کی طرف مثلا بڑھتے بڑھتے اچھا کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. وہ اسی طرح خواتین کے لیے فرض کریں گے چادر برقعے پہ بہت زور دے دیں گے اور برقعے مثلا خیمے کی حد تک کلوز برقعے بن جائیں گے چاروں طرف سے بند, لیکن اس کے اندر ملبوس خاتون وہ تو ہی مرض اور تو ہی مثلا تعلیم نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, فہم و فراست نہیں ہے. بس یہ جغرافیہ اقدار درہم برہم ہو گیا ہے, ایک قدر لے کر اس کا جغرافیہ اس کی سرحدیں بہت بڑھا دی ہیں حدود اربعہ, اور دوسروں کا حدود اربعہ بہت سمٹ گیا ہے اور بعض تو بالکل ختم ہو گئی ہیں, بعض قدریں بعض قدروں کو کھا جاتی ہیں. یہ اقدار میں بھی ہے, جیسے بعض حق پر غالب آ جاتے ہیں, یوں ہے حق کے لیے حق کی قربانی دینا پڑتی ہے, نہ کہ حق کے لیے باطل چیز قربان کرنی پڑی. بعض اوقات تلخی جو آج دنیا حق میں ہے وادی حق میں وہ یہی ہے کہ حق کے لیے حق قربان کرنا پڑتا ہے, یعنی ایک حق سے گزرنا پڑتا ہے ایک دوسرے حق کے لیے. یہاں تشخیص مشکل ہوتی ہے کہ میں کس حق سے دستبردار ہو جاؤں, کس حق سے درگزر کروں, کس حق کو بچانے کے لیے. مثلا اقتدار و حکومت امیر المومنین کا حق ہے, اس حق سے گزرنا پڑتا ہے ایک حق دیگر کے لیے, وَإِلَّا باطل سے گزرنا پڑے تو بہت آسان ہے, حق سے در گزرنا پڑتا ہے, قربانی حق دینا پڑتی ہے. یہ بھی مربوط ہے اسی جغرافیہ اقدار سے. اور اس وقت متاسفانہ چونکہ یہ سیرت یا نظام اقدار اساس و بنیاد کے طور پر متعارف نہیں ہوا, دو چیزیں فقط معیار ہیں زیادہ, گفتار اور حسن احوال مثلا, لیکن اقدار کی طرف اصلا توجہ نہیں ہے, حسن احوال ہیں, حسن گفتار و حسن احوال. ان کے پاس بیٹھے باتیں انہوں نے بہت اچھی کی, ہم خود بیٹھ کے ہیں, خود سن کے آئے ہیں ان کے پاس, بہت اچھی باتیں کر رہے تھے. بس کیا ہے, بس امام ہونے چاہیے, فلاں بہت اچھی شہرت ہے ان کی, بہت اس میں احوال ہے, اس میں اعمال ہے ان کے اندر, بس کیا ہونا چاہیے, بس امام ہونا چاہیے, راہبر ہونا چاہیے. اسی نے سب تباہیاں مچائی ہیں, تاریخ بھری ہوئی ہے اسی چیز سے, حسن احوال و حسن گفتار کی بنا پر اسوا و امامت سونپ دی گئی اور پھر معاشرہ دوسری طرف. اقدار سے خالی لوگ جب کرسی اسوا پہ جا بیٹھے, نمونے پہ جا بیٹھے, ظاہر لوگ تو غیر محسوس طور پر اس مقام کے, الناس علی دین ملوکہم, اب وہ ملوک ظاہری ہوں, ملک کے ملوک ہوں یا ملکوت کے ملوک ہوں, یعنی معنویات کے ملوک ہوں, بلاخر لوگ ملوک کے دین پر ہوتے ہیں. اب ملوک جیسے بھی ہیں, ملوک اگر با اقدار ہیں اقدار کی طرف توجہ ہو جائے گی, ملوک اگر بلا اقدار ہیں تو ان سے توجہ ہٹ کر کسی اور طرف چلی جائے گی. یعنی جیسا وہ نمونہ ہے, جیسا وہ کرے گا ویسا ہم اس کے مطابق اپنائیں گے, تاثیر یعنی اسی کو ہم کاپی کریں گے اپنے لیے, اس کے طرز کو, اس کے طور کو. اگر وہ حسن احوال رکھتا ہے ہم بھی حسن احوال میں مبتلا ہو جائیں, وہ حسن گفتار رکھتا ہے ہم بھی حسن گفتار میں کوشش کرنا شروع کر دیں گے. حسن اقدار اگر رکھتا ہے اوپر دیکھیں اقدار کی طرف توجہ بیشتر ہو جائے گی. تو اس اساس پر ہم چونکہ ایام فاطمیہ ہیں اور آج روز شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے، اقدار فاطمیہ خود ایک مستقل موضوع بھی ہے، ہماری بحث کا بھی حصہ ہے کہ نظام سیرت اصلا نظام اقدار کا دوسرا نام ہے، اور اسوہ یعنی مجموعہ اقدار جس کے اندر تمام اقدار الہی بدرجہ اتم موجود ہوں اور وہ مزین و متصف ہو ان سے، اور اسوہ ہو، نمونہ ہو دوسروں کے لیے کہ دوسرے اس کو اپنائیں. بس پہلا مطلب کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اسوے مقرر کیے ہیں ان کو اسی حیثیت سے، اسی در سیرت سے تعلق انسان برقرار کرے. ان اسوات میں سے ایک اسوہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، سری نصوص کے مطابق اگر نس نہ بھی ہوتی تو بھی اسوہ ان کا مسلم ہونا ہے، اسوہ ہونا مسلم ہے حضرت سیدہ کا، لیکن اتفاق سے نس بھی موجود ہے. اب یوں نہیں کہ جہاں ہمارے پاس ایک روایت ہو تو ہم کل مطلب کو منحصر پر روایت قرار دیں، نہ، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں روایات فقط ارشادی حیثیت رکھتی ہیں، وہ برہان عقلی سری ان پر قائم ہوتی ہے. اگر نہ بھی ہوں روایات تو بھی مطلب مسلمات میں سے ہے، لیکن اس میں اتفاق یہ کہ روایات بھی موجود ہیں، متعدد روایات ہیں جن میں حضرت صدیقہ کو بعنوان اسوہ متعارف کروایا گیا ہے کہ حضرت اسوہ ہیں. اسوہ ہیں، بعض روایات میں اسوہ ہیں حتی معصومین کے لیے، حتی حجج اللہ کے لیے اسوہ ہیں. ان چیزوں کا چونکہ یہ فتوی فقہی نہیں ہے، یعنی وہ ظنی مورد نہیں ہے کہ جہاں پر حکم ظنی عمل کرنے کی امر سند کو دیکھیں، توجہ کریں آپ، جہاں فقہی مسئلہ ہو وہاں پر روایت کا مضمون مہم ہوتا ہے، نہ کہ سند مہم ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر سند معتبر بھی ہو پھر بھی آپ جہاں پر علم و یقین چاہیے وہاں پر اس معتبر سند کی روایت سے بھی تمسک نہیں کر سکتے. مثلا آپ اعتقادات میں ایک خبر واحد صحیح و سند سے تمسک کر سکتے ہیں، باطل عقیدہ اگر انسان ایک عقیدہ فقط ایک صحیح و سند روایت کی بنیاد پر بنا لے جو ظنی و دلالہ ہے اور ظنی و صدور، اس کی بنیاد پر اگر ایک اعتقاد انسان قائم کر لے، یہ اعتقاد قابل قبول نہیں ہے. علم و جزم جہاں مطلوب ہو وہاں صحیح و سند ظنی چیز ہو تو بھی نہیں ہے. یہ سند کا معاملہ یہ اس جگہ مؤثر ہے و مثمر ثمر ہے جہاں غیر علم، ایک طریقہ غیر علمی کی اتباع کرنی ہے، اس میں پھر آ کر بات یہ کرتے ہیں کہ چونکہ علمی نہیں ہے بس دیکھو کہ جبران کرو، یہ جو علم نہیں ہے غیر علم ہے، جنون میں سے ہے، اس غیر علمی ہونے کا جبران کرو بعض چیزوں کے ساتھ، لہذا وہ جبران کرتے ہیں تقویت سند سے و دلالت سے اور بعض مرجحات و قرائن سے کہ چونکہ غیر علمی ہے لہذا معتبر کرنے کے لیے اس کو کچھ خصوصیات، کچھ خوبیاں اس میں ہونی چاہیے، لیکن جب علمی ہوگی ختم ہوگی بات. علمی چیز یعنی جب مطابق وہ عقل و برہان ہے بس تمام ہو گئی بات، اب سند کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم تمسک اس کی سند سے تھوڑے ہی کریں گے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، برہان موجود ہے، اور یہ معید برہان ارشاد الی البرہان ہے، بس کافی ہے ہمارے لیے. البتہ اسناد کے لیے سند ضروری ہے، کہ یہی مطلب آپ معصوم کی طرف نسبت دیتے ہوئے پھر کہہ سکتے ہیں کہ سند دیکھنی چاہیے کہ واقع معصوم نے فرمایا یا نہیں فرمایا، تو وہ پھر تمسک مضمون کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ صرف نسبت دینے کا کہ یہ قول آیا واقع معصوم کا ہے یا نہیں ہے، وہ مطلب دیگر ہے. پھر غرض یہ کہ ان روایات کے مضمون کے مطابق حضرت صدیقہ طاہرہ اسوہ ہیں. اسوہ ہیں یعنی ایسی اقدار کا مجموعہ ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ کی ذات میں ایجاد کی ہیں، اور خود حضرت سیدہ کی کوشش و جہاد اس میں دخیل ہے، اقتصابی ہیں و وہبی دونوں قسم کی خصوصیات حضرت سیدہ میں، دونوں نے مل کر باہم یہ اسوہ تشکیل دیا ہے اقتصابی اور وہبی صفات میں. ان مجموعے کا نام جو اقدار حضرت سیدہ کی ذات مبارک میں ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں اقدار فاطمیہ. ابھی ہم نے ہمت کی بہت ایام فاطمیہ تک پہنچائے ہیں، لیکن سفر باقی ہے، ابھی تعطیلات فاطمیہ تک، مجالس فاطمیہ تک پہنچائے ہیں، لیکن ابھی اقدار فاطمیہ تک سفر باقی ہے. یوں نہ کہیں کہ شہادت حضرت زہرا میں مجلس کر لینا یہ فریضہ ادا ہو گیا ہے، یعنی وہ جو ہمیں چاہیے تھا اس ذات سے اس تک پہنچ گئے ہیں. توسل کر لینا بی بی سے یہ کافی ہو گیا نا، ابھی سفر باقی ہے، حضرت سیدہ کو پہچاننا اور پہنچنا باقی ہے. جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کئی پہلو ہیں حضرت صدیقہ کے وجود کے، بعض ان میں سے ہماری فہم سے بالاتر ہیں، اصل عاجز ہیں ہم ان میں. چونکہ عاجز ہیں اگر جائیں گے بھی تو مایوسی ہوگی، یا سنا امیدی ہے وہاں پر، کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. وہ مقامات عرفانی، وہ تعلق حضرت کا خدا کی ذات کے ساتھ، وہ سر مستودع جس کو تعبیر کیا گیا ہے بعض تعبیرات میں، وہ سر مستودع، وہ سر ہے، اگر معلوم ہو جائے تو سر نہیں ہے، پھر تو راز ہے، راز خدا ہے، وہ راز خدا راز ہی رہے گا. اگر ہم جیسوں کو معلوم ہو جائے تو راز نہیں رہتا. راز اس وقت ہوتا ہے جب دو کے درمیان ہو، جب تین تیسرے تک پہنچ جائے تو راز نہیں رہتا. بس راز خدا ہے، جس طرح حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج شریف ایک سر خدا ہے، راز خدا ہے، اس سر سے کوئی آشنا نہیں ہو سکتا. لہذا یہاں بہترین معرفت یہی ہے کہ اظہار عجز کرے. لیکن دوسرے پہلو جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے اور جن سے ہم شناخت بھی کر سکتے ہیں، آشنا ہو سکتے ہیں، سیرت و اسوہ و اقدار فاطمیہ، وہ قابل شناخت ہیں. اگر وہ بھی قابل شناخت نہ ہو تو پھر اصل عبث لازم آتا ہے، معاذ اللہ فعل حق تعالیٰ میں ایک ایسے ذات کو اسوہ بنایا جو جس کی اقدار ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، وہ قابل اتباع نہیں ہے، اپنا نہیں سکتے ان کو ہم. بس یہ پہلو قابل فہم ہے، البتہ اپنی طاقت کی حد تک، جتنا جس کی طاقت ہو، فہم و فراست ہو، جتنا جس کی سوجھ بوجھ ہو اس حد تک، نہ یہ کہ جتنا اقدار فاطمیہ کا حق ہے اس حد تک. وہ شاید حق پھر بھی ادا نہ کر سکیں ہم، لیکن اپنی فہم کی حد تک، طاقت بشری کی حد تک، یا اپنی روحی نفسانی طہارت و پاکیزگی کی حد تک ہر آدمی پہنچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. جس طرح قرآن ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اپنی فہم کی حد تک، اسی طرح یہ نسخہ بدل قرآن بھی، قرآن ناطق کو بھی انسان سمجھ سکتا ہے اپنی فہم کی حد تک. اقدار فاطمیہ میں سے اہم ترین قدر جو ایک ہمیں نظر آتی ہے حضرت کی سیرت میں اور وجود میں، وہ ہے عزت، کرامت و شرف. یہ اقدار میں سے ہیں. اب یہ وہ اعمال نہیں ہیں یا گفتار نہیں ہیں، اقدار کا حصہ ہے. عزت، کرامت و شرف، البتہ الگ الگ بھی ان کو معنی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہے معنی، جیسا بھی مادہ لغوی جیسا جدا ہے، مفہوم کے لحاظ سے بھی جدا ہیں، لیکن اثر میں چونکہ ایک ہیں تینوں، آپ ایک بھی شمار کر سکتے ہیں، تین الگ بھی شمار کر سکتے ہیں. عزت، کرامت اور شرف. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایام فاطمیہ، یوم حضرت زہرا وہ ہے جس دن اقدار فاطمیہ احیاء ہوں، وہ یوم حضرت زہرا ہے، نہ کہ جس دن فقط نام لیا جائے حضرت زہرا کا. جس دن ایک قدر حضرت زہرا کی زندہ ہو جائے، نافذ ہو جائے، اپنائی جائے، نظر آ جائے، وہ یوم فاطمہ ہے. جیسا روایات میں ہے کہ جس دن انسان مومن معصیت نہ کرے وہ عید ہے، اس کا عید اقتصادی، وہ واقع عید کا دن ہے، یوم العید، جس دن گناہ نہ کرے انسان، ورنہ پہلی شوال کو گناہ کرے وہ بھی عید نہیں ہے اس کی. عاشورہ وہ روز ہے جس دن خصائل و اقدار حسینی زندہ ہو، احیا ہو. اس وجہ سے ان مجالس فاطمیہ اور مجالس حسینیہ کی ایک رسالت ہے، ایک ذمہ داری اور ایک اہم بوجھ ہے ان کے دوش پر، مجالس اور اہل مجلس کے دوش پر، بانی مجلس، ذاکر مجلس، سامعین مجلس، منتظمین مجلس، یعنی جو مجموعہ دخیل ہوتا ہے، چونکہ ان مجالس کی تشکیل کا حکم ہے، معصومین نے حکم دیا ہے کہ مجالس برپا کرو، اور اتفاقاً تعبیر بھی یہی ہے کہ امام علیہ السلام نے شخص سے پوچھا کہ آیا یہ مجالس و محافل برپا کرتے ہو، یعنی کہا کرتے ہیں، خوب کیا کرتے ہو؟ بتایا اس نے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں، حضرت نے خود ادب برپا یہ مجلس بتایا اور کہا کہ ہمارے امر کو احیاء کرو، یا خدا رحمت کرے اس کو جو ان مجالس میں ہمارے امر کو احیاء کرتا ہے، احیاء امر امامت و ولایت، نہ اماتہ مجلس کا نام ہو لیکن اماتہ امر ولایت کریں، اماتہ امامت کریں، معاذ اللہ مجالس احیاء امر ائمہ ہو، امر ولایت کو احیاء کریں، زندہ کریں ان کو، امر ولایت احیاء ہوتا ہے ان اقدار کے احیاء سے جو ان اسوات مقدسہ کے اندر موجود ہیں. تمام معصومین مظہر عزت و شرف و کرامت ہیں، یعنی یہ قدر تمام معصومین کی زندگی میں موجود ہے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا بعنوان مظہر تام و اکمل عزت و شرف و کرامت کا نسخہ عالی کرامت و شرف و عزت ہے. ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، اگر ہم دیکھیں تو ان العزت للہ، عزت خدا کو مظہر چاہیے، جیسا ہر صفت خدا کو مظہر چاہیے، اگر نہ ہوتا ذیل آیت، جیسا کہ بعض روایات میں کہ ان العزت للہ جمیعا، کل کی کل عزت خدا کی ہے، تو بھی کافی تھا ہمارے لیے حضرت سیدہ کو بعنوان مظہر تام میں عزت خدا مقرر کر سکتے تھے. لیکن ذیل کا جملہ بھی ہے، ان العزت للہ وللرسول، یعنی حضرت زہرا کو تینوں مقام میں سہم حاصل ہے، ان العزت للہ، حضرت سیدہ مظہر تام میں عزت خدا ہے، وللرسول، عزت رسول میں سہیم ہے حضرت زہرا. بعض روایات میں اتا یہاں تک تعبیر آئی ہے پیغمبر اکرم کو، حدیث قدسی ہے کہ پیغمبر اکرم کو خطاب ہے کہ اگر زہرا نہ ہوتی پیغمبر اکرم کو بھی خلق نہ کیا جاتا. دیکھیں اب لولاک لما خلقت الافلاق، پیغمبر اکرم کو یہ خطاب ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، اور اس سر عالم کو خطاب ہے کہ لولا فاطمہ ما خلقت، اگر فاطمہ نہ ہوتی آپ بھی خلق نہ ہوتے، سر و سر ہیں بس، پیغمبر اکرم سر عالم ہستی ہیں اور زہرا سر و سر ہیں. اس اساس پر عزت رسول بھی صحیح ہے. وللمؤمنین، یا مومنین فقط مذکر کا صیغہ استعمال تغلیب کے باب سے ہوا ہے، نہ یہ کہ اختصاص ہے حکم کا، یعنی یا مومنین مومنات کے مقابلے میں نہیں، یا مومنین یعنی اہل ایمان، اس جملے کا معنی یا اس ترکیب کا معنی ہمیشہ اہل ایمان، ایمان لانے والے لوگ، لوگ معنی کریں اس کا، لوگوں میں خواتین بھی شامل ہیں مرد بھی شامل ہیں، ایمان لائے ہوئے لوگ، مومن لوگ. تو اس میں بھی آپ دیکھیں حضرت سیدہ مظہر تمام عزت ہیں. اگر یہ ایک قدر متعارف ہو جائے عزت، یعنی اعمال ہو لیکن براساس عزت، حسن حال ہو لیکن براساس عزت، اور حسن گفتار ہو براساس عزت، یعنی یہ سارا ڈھانچہ دین کی عمارت و دینداری کی بلڈنگ ساری سرزمین عزت پر بنی ہوئی ہو، یہ ہو جاتی ہے دین فاطمی. ہو سکتا ہے دین کی عمارت عزت کے سرزمین پر پلاٹ میں نہ ہو، کسی اور پلاٹ میں بنی ہوئی ہے، ذلت کی زمین پر بنی ہوئی ہے، اور ہے ذلیلانہ دینداری، ایک باقاعدہ قسم اور رائج ترین قسم ہے ذلیلانہ دینداری. یہ ماجرائے فدق کا ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت سیدہ، بعض سوال کرتے ہیں کہ کیوں اتنا اصرار کیا حضرت سیدہ نے، تو فدق کو فوق العادہ اہمیت دی حضرت زہرا نے. سو ایک دم ناگہان ایک آتش پارا بن گئی بی بی, ناگہان ایک احتجاج محض بن گئی. سو وہی زہرا جو پہلے سے رسول اللہ کے زمانے میں, رسول اللہ کی رحلت کے بعد مثلا بالآخر جانی پہ جانی شخصیت تھی, اس طرح کا کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا حال حضرت زہرا کا. تو یہاں پہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ سب ایک باغ کی خاطر تھا, چند درختوں کی خاطر تھا, مال دنیا کی خاطر؟ بالآخر ہے تو مال دنیا ہی ہو, یہ سب مال دنیا کی خاطر تھا. جو دوسروں کو تعلیم زہد دیتے ہیں, جو دوسروں کو مثلا تعلیم دیتے ہیں دوسری, وہ خود اس طرح سے مثلا تڑپ تڑپتے ہوں, بےتاب ہوں مال دنیا کے لیے, یہ تو بعید ہے. سچا میں حضرت زہرا نہیں ہے کہ مالی حیثیت فدق کی مہم ہو حضرت زہرا کے لیے. اگرچہ بعضوں نے اس کو بہت اہمیت دی ہے, چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ جو کہ بہت بڑی سرمایہ دار خاتون تھیں, تو حضرت زہرا بھی ہونی چاہیے, کم از کم ماں جتنی تو پراپرٹی ہونی چاہیے ان کی. اگر چونکہ ہمارے یہاں جس کی پراپرٹی نہ ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جاگیرداری ماحول اور جاگیردارانہ تہذیب میں انسانیت کی ساری قدر زمینوں سے آتی ہے. بڑا زمیندار, بڑا سردار, بڑا لینڈ لارڈ, بڑا فیوڈل, ہم جن تہذیبوں کے پلے ہوئے ہیں وہاں لوگوں کو زمینوں سے مقام ملے ہوئے ہیں, یعنی خاک سے, پراپرٹی سے لوگوں کی شخصیتیں بنی ہیں. اگر زمین نہ ہو زمیندار کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ مزارے میں سے ہے, وہ رعیت ہے. فرق کیا ہے اس میں, اس سردار میں اور رعیت میں؟ انسانیت کا فرق نہیں ہے, شاید رعیت انسان ہو, یہ سردار جانور ہو. فرق اگر زمین کا ہے, اس کے اختیار میں زیادہ رقبہ ہے, اس کے اختیار میں رقبہ نہیں ہے, بس یہ رعیت ہے, وہ لینڈ لارڈ ہے, وہ فیوڈل ہے. جاگیروں سے جاگیردار کی شخصیت بنتی ہے. ہم جس زمینوں پر, جس ماحول میں, جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جاگیردار بنو, اور جاگیر سے سب کچھ کمالات آتے ہیں انسان کے اندر. اب آپ دیکھ لیں, اگر پیسہ ہو, دوست بھی زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں, رفیق بھی پیدا ہو جاتے ہیں, مرید بھی پیدا ہو جاتے ہیں, سب پیدا ہو جاتے ہیں. پیسے نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے, اصل رشتہ دار بھی رشتہ دار بھی نہیں ہوتے. مال سے شخصیت بنانا, جاگیر سے شخصیت بنانا, پراپرٹی سے شخصیت بنانا, ہماری تہذیبوں میں یہ ہے. ہم متاسفانہ انہی میزانوں پر معصومین کو بھی پرکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی معصوم کی پراپرٹی ثابت نہیں کریں گے, جاگیر ثابت نہیں کریں گے, اس وقت تک وہ بڑے صغیر جیسے ماحول میں ان کو کون پوچھے گا؟ وہ لوگ سب سے پہلے سوال کریں گے, بتاؤ زمین کتنی تھی ان کی؟ اگر ہم کہیں کچھ نہیں تھی, وہ تو کہیں گے پھر تو رعیت میں سے تھی, پھر تو وہ تو امامت کے قابل نہیں ہے. امامت تو سردار لینڈ لارڈ ہونا چاہیے. کتنی جاگیر تھی, گھوڑے کتنے تھے ان کے؟ نہ, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی یہ تعبیر ہے کہ یعنی مدینے کا سب سے چھوٹا گھر, وہ سب سے فقیرانہ گھر, معمولی ترین گھر شاید مدینے میں, اس سے زیادہ معمولی گھر اور نہیں تھا حضرت زہرا کا. ایک کمرے کا گھر, اور اس میں آپ دیکھیں کہ تاریخ تو نہ تاریخ سے ماورا, اصل عالم ہستی کی عظیم ترین شخصیات وہاں پیدا ہوئی ہیں اس چھوٹے سے گھر میں, معمولی سے گھر میں. بس یہ مولانا روم کے بقول کہ قوت حیدر سے مقبت نہ بو, علی کی قوت کا سرچشمہ باورچی خانہ نہیں تھا, وہاں سے یہ قدرت حاصل نہیں ہوئی تھی. بس زہرا کی شخصیت کا سرچشمہ بھی جاگیر نہیں, یوں نہیں کہ فدق نے حضرت کی حضرت زہرا کی شخصیت کو شخصیت دینی ہے نا. اصل فدق جیسے ہزار مجموعے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اور دیتے بھی. مثلا یہی فدق جب تھا ان کے اختیار میں, اس کی درآمد کدھر جاتی تھی؟ پھر بھی گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا, پھر بھی مہمان کی پذیرائی کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, پھر بھی امیر المومنین کو جان کر زحمت کرنا پڑتی تھی. جب یہ فدق تھا, کچھ عرصہ تو تھا نا اختیار میں, جب رسول اللہ نے دیا, جب سے یہ سرزمین آتھ آئی خیبر کے بعد, وہاں سے پھر یہ ملا یہ مجموعہ, یہ فدق, تو اس کے بعد سے اس کی درآمد. کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کے بعد ان کے گھر میں حلوے مانڈے پکتے تھے, اور اس کے بعد چکن کڑھائی پکتا تھا اور اس کے بعد مہمان آتے تھے اور دعوتیں آتی تھیں، اور پہلے فقیر تھے کھانے کے لیے، اب کچھ ہے نہ. وہی صدق سے پہلے جو زندگی تھی منہ برابر اس میں فرق نہیں پڑا، اور فدق جب چھین لیا گیا پھر بھی وہی زندگی تھی. بس معلوم ہوا کہ یہ درآمد ذاتی مخارج اور مصارف کے لیے نہیں تھی، تاکہ اس کی مالی حیثیت حضرت کے لیے مہم ہوتی. اس کی کئی حیثیت ہیں، سیاسی حیثیت تھی اس کی جو پہلے عرض کی آپ کی خدمت، اب دوبارہ اس کو تکرار نہیں کر دیں. عمدہ پہلو وہ تھا، اور ایک معمولی سے مطلب کو حضرت زہرا نے ایک بہت بڑے احتجاج میں بدل دیا، اور بہت بڑا سیاسی احتجاج کیا، تاریخ کا اہم ترین سیاسی احتجاج کیا. اصل حق و باطل کا میزان فدق کو قرار دیا، ایک باغ کو. کئی باغ ہیں دنیا میں لیکن سب کھجور کے، امرود کے، آم کے باغ ہیں، لیکن فدق تنہا باغ ہے، حق و باطل کی تمیز کا باغ ہے. آج بھی اکثریت جو مستبصر ہوتے ہیں وہ اسی نقطے پر آ کر سوچتے ہیں. فدق نقطۂ تفکر بنا دیا حضرت زہرا نے، یہ کمال ابھی بھی ہے. اصل لمحہ فکریہ بشر کے لیے بنا دیا، قیامت تک سوچتا رہے، مخصوصاً پھر بعد میں جو اقدامات کیے اپنے دفن میں، اپنے کفن میں، اپنے تشییع میں، اپنی قبر میں، وہ سب متمم تھے اسی نقطے کے کہ یہ ہمیشہ کے لیے سوالیہ نشان بنا رہے فدق. لہذا بعد میں جب بنو امیہ نے تلافی کرنا چاہیے نہیں کر سکے، یعنی پردہ نہیں ڈالا. حضرت زہرا نے اس طرح مسئلہ فدق کو اٹھایا کہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا تھا اس پر، اور نہیں ڈالا. کتنے لوگوں نے چاہا پردہ ڈال دیں اس پر، بعضوں نے چاہا کہ اصل قضیہ صاف کر دیں، ختم کر دیں. یہ معاویہ اور جو اس تفکر کے لوگ تھے، عمر ابن عبدالعزیز تک، انہوں نے اس باب سے چاہا کہ اصل اہل بیت کو یا مدعیان فدق کو ختم کر کے، سزائیں دے کر، جلا وطن کر کے، خصوصاً حجاج ابن یوسف اور اس قسم کے ظالمین نے اس طرح سے مسئلہ فدق کو ختم کرنے کی کوشش کی. اصل نام لینے والا کوئی نہ ہو، جس طرح مثلا عراق میں کوئی حق نام نہ لے، کوئی عراقی کے منہ سے آواز نہ نکلے مثلا ابھی حال حاضر میں کہ ہمیں حق دو، ہمارا ملک ہے نا، جو کہ ہمارا ملک ہے گولی مار دو اس کو، اس کو کہ یہ باغی ہے، اس نے بغاوت کی ہے، اس کو سر قلم کر دو اس کو. یہ بھی ایک روش ہے، سرکوب کی روش سے. عمر ابن عبدالعزیز تک انہوں نے سرکوب کی روش سے چاہا کہ موضوع فراموش ہو جائے، نہیں کر سکے. یہ ہے تدبیر و حکمت حضرت زہرا کی، کہ اس طرح سے اٹھایا اس مسئلے کو کہ اب اسے پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. نہ سرکوب کا پردہ ڈالا جا سکتا ہے اور نہ عمر ابن عبدالعزیز کی تدبیر کارگر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ صاف نہیں ہوتا. وہ لوٹا دیتا ہے یہ باغ، تاکہ اس نے بھی اسی نیت سے کیا کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے، نہ یہ کہ اس کو رحم آیا اہل بیت پر کہ یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو ملنا چاہیے، نہ. کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ اگر اسی طرح جاری رہا مسئلہ فدق، اب یہ بات کے لیے مشکلات کھڑی کر دے گا. لہذا اس کو یہیں پر صاف کر دیں کہ ختم ہو جائے، ہم باز کا لوٹا دیا. پھر بنو عباس نے چاہا، ہارون الرشید نے جب پوچھا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہ آپ فدق ہم لوٹانا چاہتے ہیں، بتاؤ کتنا ہے. اصل عجیب تعبیر کی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے، حدود بتائی، کہا کہ فدق یہ ہے، ادھر سے ایک حد بتائی، روم سے ملتی تھی، دوسری افریقہ سے ملتی تھی، تیسری یورپ سے ملتی تھی، چوتھی ہندوستان سے ملتی تھی، اور یہ پورا مجموعہ یعنی ایک عظیم مملکت اسلامی، کہا کہ یہ فدق ہے، یہ ہمیں لوٹانا. اور یہی وہ فدق تھا جو حضرت زہرا نے بنایا تھا. حضرت زہرا کا فدق کھجوروں کا فدق نہیں ہے فقط، حضرت زہرا کا فدق ولایت کا فدق ہے. ایسا کیا رب دیا حضرت زہرا نے فدق ہے. کھجوریں فراموش ہو گئیں، ولایت، حکومت، اقتدار، حق، علی، وغاصب، وغصب اور یہ چیزیں بیان کر دی. اب جو بھی ان کھجوروں کے بارے میں فیصلہ کرو، وہ جو حضرت نے کر دیا تھا وہ کر دیا ہے. ایک اور نقطہ جو اسی میں ہے، اسی ماجرا سے استنباط کر سکتے ہیں ہم، وہ یہ تھا کہ حضرت زہرا جب یہ احتجاج کر کے آئیں اور وہ خطبہ جب دیا مسجد النبی میں خلیفہ اور خلیفہ کے حواریوں کے سامنے، پھر جب لوٹ کر آئیں تو بہت ساروں سے گفتگو کی. اب بعض نقول کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام سے بھی گفتگو کی اور اس ماجرا کے آثار بتائے. خصوصاً جب اس طرح بیماری پہ پڑی تو بعض خواتین مہاجرین و انصار کی آئیں عیادت کے لیے. ایک اور خطبہ, تین چار خطبے ہیں حضرت کے رحلت رسول اللہ کے بعد سے لے کر شہادت تک, تین چار خطبے مہم ہیں. ان میں سے ایک یہ خطبہ ہے جو نساء مدینہ کے سامنے حضرت نے خطبہ بیان کرایا کہ حضرت استاد حضرت آیت اللہ جوادی عملی دامہ ذلو کے فرمان کے مطابق یہ اتنا, یعنی کس عالم میں بیوی نے بیماری کے عالم میں یہ خطبہ دی, اور کیا اس خطبے کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ حالت کیا تھی بیوی کی اس وقت. اس قدر دشوار ہے کہ ایک لفظ بھی اس کا سادہ نہیں ہے. حضرت استاد کے بقول کہ ہر لفظ کے لیے ڈکشنری لغت دیکھنی پڑتی ہے, اس قدر دشوار ہے, سخت خطبہ. اچھا ایک ادیب بھی اس کا سادہ سے نہیں سمجھ سکتا, مانا کہ یہ کیا بیوی فرما رہی ہے. اس میں بعض حالات ہوتے ہیں جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ شکشکیاں دیا کہ تل کا شکشکا تن, ایک شکشکا انسان میں پیدا ہوتا ہے, ایک حالت ناگہان آ جاتی ہے, اس میں پھر بہت کچھ نکل جاتا ہے انسان سے. انحدرت سے مقررت, ایک حالت کی جو پیدا ہوئی ہے اور ایک جذبہ کی حالت میں انسان آ جاتا ہے, ایک جوش کی حالت میں انسان آ جاتا ہے, پھر فوراً وہ قرار آ جاتا ہے, حضرت نے چھوڑ دیا تھا, وہ گزر گیا, ختم ہو گیا. یعنی یہ نساء مہاجرین کے سامنے گویا ایک شکشکا تھا حضرت کے اندر پیدا ہوا, انحدرت سے مقررت, اسی حالت میں جو کچھ بی بی نے بیان فرمایا وہ ایک عظیم خطبہ ہے. اس میں بھی پھر امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو ہوئی, پھر دیگر چند مواقع پر جو حضرت نے گفتگو فرمائی, سب میں ایک چیز کا احساس تھا. یعنی اب وہ پہلے محفوظ ہے احتجاج اور سیاسی پہلو اس خطبے کا, اور احتجاجی پہلو اور حمایت از ولایت, وہ جو پہلے اشارہ ہو چکا ہے جن مباحث کی طرف. لیکن ایک چیز جو بی بی نے وہاں نشاندہی فرمائی, جو اس سوال کا جواب ہے کہ کیوں آخر ایک باغ کی خاطر, ایک کھجوروں کے مجموعے کے لیے اتنا احتجاج, اتنی بےتابی, کہ حضرت زہرا جیسی عظیم ہستی گھر چھوڑ کر آ جائیں مسجد میں مردوں کے سامنے اور خطبہ بھی دیں اور پھر احتجاج بھی کریں اور مانگے بھی مسلسل. یہ تو عام خاتون بھی نہیں کرتی, خصوصاً یہ جو دنیا سے اس قدر دور و زاہد و زود, پھر کیوں مال دنیا نہیں تھا. ایک اور حیثیت اس مسئلے کی وہ تھی حیثیت عزت, اس ماجرا کی ایک حیثیت عزت تھی, عزت و شرف و کرامت. چونکہ انہوں نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا اور جان بوجھ کر یہ فدق کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا. یعنی ایک طرف سے امیر المومنین علیہ السلام کا حق لے لیا, اس میں ایک مصلحت تھی, یہاں مسئلہ عزت امیر المومنین نہیں تھا مطلب, یہ توجہ فرمائیں, بلکہ اس سے مہم تر ایک پہلو امیر المومنین کے سامنے تھا اور وہ حفظ دین. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ان سے ہم نے اقتدار لے لیا, حکومت لے لی, لیکن ان کی حیثیت و عزت پر کوئی آنچ نہیں آئی, ہوتا ہے بات ہے, سقیفہ سے حکومت لے لی, اقتدار لے لیا, لیکن اہل بیت کی عزت و وقار اور کرامت و شرف اس پہ کوئی آنچ نہیں آئی, کچھ بھی نہیں ہوا, کماکان اسی دید سے مثلا موجود تھے, نگاہ نہیں بدلی. ہرچند وہ سیاسی شعور کا ثبوت نہیں دیا لوگوں نے, عوام نے, کہ آئیں آ کر ولی حقیقی کی مثلا شناخت کریں, پہچان کریں, حمایت کریں, جو فریضہ وظیفہ بنتا تھا اس کو انجام دیں, یہ نہیں کیا انہوں نے. کوتاہی کی, قصور کیا, لیکن اس سے اہل بیت کی عزت و وقار و کرامت مجروح نہیں ہوئی. اس لیے انہوں نے دوسرا وار کیا فوراً, اور یہ اب مسئلہ
صدق کا تھا.
ایک اہم پہلو جیسے حضرت کو بہت دکھ ہوا, تکلیف پہنچی, اس پہلے پہلو کے ساتھ ہے, دونوں ایک دوسرے کے معارض نہیں ہیں کہ یا وہ یا یہ, نہ, دونوں باہم عامل ہیں. ایک اہم ترین مسئلہ اس میں عزت کا مسئلہ تھا, کرامت کا مسئلہ تھا, شرف اہل بیت کا مسئلہ تھا, اس میں نہ کہ فقط مال کا مسئلہ تھا. بس اوقات انسان مال فراوان راہ خدا میں دے دیتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی, یا کوئی اٹھا کے لے جائے, پہلے کو لے گئے مال, مسئلہ نہیں. لیکن بعض اوقات ایک کم ترین مال یا ایک ایسی حرکت دوسرا آ کر انجام دیتا ہے کہ نقصان اس کا مالی بہت کم ہے لیکن حیثیتی نقصان بہت زیادہ ہے, شخصیتی نقصان بہت زیادہ ہے, عزت و کرامت و شرف انسان وہاں مجروح ہوتا ہے. یعنی ایک نو تذلیل, انہوں نے اقتدار لے کر اپنی قدرت میں اضافہ کیا, لیکن فدق لے کر تذلیل کرنا چاہیے انہوں نے امیر المومنین کی, حضرت زہرا کی اور تمام اہل بیت کی, تذلیل ان کے مد نظر تھی. یہ جو اول من ظالم ہے, اس نے اول ظالم میں سر قلم نہیں کیا, اول ظالم نے بنائے تذلیل رکھی, یعنی اہل بیت کے لیے, یعنی خاندان عزت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. ذرا ذلیل زندہ رکھ کے کیا جاتا ہے. حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے جب دربار یزید میں پہنچی, یزید کو اس خاص انداز میں دیکھ کر, مغرورانہ انداز میں, اور اس کی باتیں سن کر چند جملے, تو یہی کہا کہ تو سمجھتے کہ تو نے ہماری تذلیل کی, اور واقعا اس کا مقصد تذلیل تھا. جس حالت میں لے کر گئے مثلا کربلا سے کوفہ و شام تک, ہر قدم پر کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی انہوں نے کہ جس میں تذلیل کا پہلو ہو, اور وہ انجام نہ دیا انہوں نے. ہر قدم پر انہوں نے تذلیل کرنا چاہیے. اور سب سے دشوار ترین مرحلہ یہی ہوتا ہے ان کے لیے, جو صاحبان عزت ہوں, صاحبان کرامت و شرف ہوں, ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تذلیل ہے. اب سے بسا مثلا آپ سے اقتدار لے لیں, لیکن اس میں تذلیل نہیں ہوتی آپ کی, وہاں آپ چپ رہ سکتے ہیں, لیکن جہاں پر ایک فدق لے لیں اور اس میں تذلیل کا پہلو ہو, وہاں نہیں چپ رہ سکتے آپ. آپ کے 5 ملین روپے کوئی لے جائے لیکن تذلیل نہ ہو اس میں آپ کی, یہاں آپ چپ بھی رہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ 5 روپے آپ کے لے لے لیکن اس میں تذلیل ہو آپ کی, یہاں آپ نہیں خاموش رہتے. بس اقدار میں انسان اگر دیکھے, مجموعہ اقدار فاطمی, ایام فاطمی اور مجالس فاطمیہ کی رسالت انسان دیکھے, وہ رسالت در حقیقت ترویج و تبلیغ اقدار فاطمیہ ہے. اقدار فاطمیہ میں ایک سر فہرست عزت کرامت و شرف ہے, انسانی و الہی ہے. یہ بہت مہم پہلو تھا حضرت سیدہ کے لیے. اگر وہ واپس مل بھی جاتا وہ باغ, تو یوں نہیں کہ حضرت آ کر اس کو پھر اپنے بچوں کے لیے کہتی کہ اب آپ اچھے اچھے سکولوں میں جاؤ گے, اب آپ یہ کرو گے, چونکہ ہمارا منبع مالی افراہم ہو گیا ہے. نہ, وہ شاید کسی فقیر کو بخش دیتی. امیر المومنین نے کتنے کام کیے, کنویں کھودے اور فی سبیل اللہ وقف کر دیے لوگوں کے نام پر, یا یہ باغ بھی شاید وقف کر دیتے لوگوں کے نام پر, فقراء کے نام پر, مساکین کے نام پر وقف کر دیتے. خود حضرت سیدہ نے کتنے غلام آزاد کیے, کتنی کنیزیں آزاد کی, کتنے بندے آزاد کیے, اپنا جو کھانا اٹھا کر دوسروں کو دے دیتے ہیں, افطار کا سامان اٹھا کر دیتے ہیں, وہ فدق بھی بخش سکتے ہیں. لیکن فدق تو جو اہمیت دی حضرت نے فوق العادہ, وہ اس اساس پر دی کہ اس سے مقصود اس ظالم کا جو آیا اور فدق ہمارے اختیار سے لیا, اس نے مقصود ہمیں کھجوروں سے محروم کرنا نہیں تھا, مقصود ہماری وہ عزت پر آنچ لانا تھا, کرامت اس خاندان کی, اس کو جریہ دار کرنا مقصود تھا. اس کے لیے حضرت زہرا اٹھی, ان عورتوں سے بھی کہا, گلا جو کیا شکوہ حضرت نے ان عورتوں سے, یہ کہا, کہا کہ تمہارے مردوں نے, حالانکہ ان مردوں میں شاید کمتر لوگ تھے وہ جنہوں جو اس باقاعدہ اس لابی میں شامل تھے, ان ساکت و خاموش لوگ, لا تعلق و بے طرف لوگ, سب کو کہا جو اس مجموعے میں شامل تھے, سقیفہ کی میٹنگ میں شامل تھے یا ابھی جو حکومت کے اندر موجود ہیں, ان کی عورتوں کو بھی کہا, اور وہ جو ساکت و خاموش تھے اور دل سے حامی تھے اہل بیت کے لیکن بولے نہیں اس دن, ان کی خواتین کو بھی حضرت نے کہا. جو شکوہ کیا وہ یہ تھا کہ تمہارے مردوں نے ہماری تذلیل کی ہے. تو یہ چپ تھی یہ بات, تمہارے مردوں نے ہماری تذلیل کی. شکوہ جو امیر المومنین کے سامنے آ کر کیا, بعضوں نے اس کو کہا کہ یہ اعتراض ہے امیر المومنین پر, نہ یہ شکوہ تھا. اس طرح ان خواتین کے سامنے شکوہ کیا حضرت نے, اس طرح امیر المومنین کے سامنے بھی ایک شکوہ کیا حضرت سیدہ نے آ کر, اور سب سے بڑا شکوہ یہ کیا کہ جب میں جا رہی تھی تو ایک حالت میں جا رہی تھی, لیکن جب میں لوٹ رہی تھی تو میری حالت دیگر تھی. جب میں لوٹ رہی تھی تو کیا احساس تھا, کہ جب میں لوٹ رہی تھی تو مجھے یہ احساس تھا کہ مجھے جس ماحول میں یا جس فضا میں لے جایا گیا ہے وہ در حقیقت عزت کی فضا نہیں تھی. یعنی وہاں پوری کوشش کی گئی ہے میری تذلیل کی, رسوا کرنے کی. یہ وہ چیز تھی جو حضرت سیدہ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی. اس انگیزہ سیاسی کے علاوہ یہ نقطہ بہت اہم تھا, اور یہی نقطہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے اس وصیت نامے میں بیان فرمایا متعدد جگہوں پر. اب سید الشہداء کا ایک نعرہ کربلا میں شعار حسینی, ان میں حیات من نزل اللہ ہے. ہم سارے نعرے لگاتے ہیں سوائے نعرہ حسینی کے. نعرہ حسینی یعنی حیات من نزل اللہ, یعنی سب سے زیادہ شعار جو امام علیہ السلام نے پورے سفر میں دیا وہ یہ مختلف انداز میں دیا. کبھی کہا کہ انی لا ارى الموت الا سعادۃ والحیاۃ مع الظالمین الا برما, کبھی فرمایا حیات من نزل اللہ, کبھی مثلا یہ فرمایا کہ عزت کے ساتھ مرنا مجھے پسند ہے ذلت کی زندگی سے, کبھی یہ فرمایا کہ میں ان کے سامنے جھکوں گا نہیں, ان کے ہاتھ میں ذلیلانہ اور ابیدانہ ہاتھ نہیں تھماؤں گا. یہ مختلف تعبیریں ہیں لیکن ظاہر ہے کیا اس کا وہ یہ تھا کہ حیات من نزل اللہ, عزت و کرامت و شرف. وہی چیز جس میں نگاہ نہیں کی جاتی کربلا کی اقدار یا عاشورہ کی اقدار میں سے بھی ہے عزت و کرامت, لیکن مؤسس اس کی حضرت زہرا, یہ جو حضرت حسین علیہ السلام نے عزت کا نعرہ لگایا اور امام زمانہ کے اس اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے جملہ میں موجود ہے کہ حضرت سیدہ اسوہ ہے ہمارے لیے, یعنی آئمہ کے لیے, معصومین کے لیے, اس کا ایک عملی نمونہ امام حسین علیہ السلام ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام حضرت زہرا کو بنوانے مانا, بنوانے اسوہ تلقی کیا سمجھا کربلا میں, اور اسوہ سے جو تاثیر کی جو چیز لی وہ عزت و کرامت و شرف ہے. لہذا اس وصیت نامہ میں صاف کھول کے بیان فرمایا کہ میں ہرگز ان کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ گود, وہ آغوش جس نے مجھے پالا ہے, وہ آغوش عزت مند و صاحب کرامت آغوش ہے, وہ اجازت نہیں دیتی کہ میں ذلت کو قبول کر لوں. یعنی پھر اسناد دیا اپنی عزت کو حضرت زہرا کی طرف. یہ اقدار ہے. اب ہم باغات دیکھ کر, اموال دیکھ کر, اقتدار دیکھ کر درجہ بندی نہ کریں لوگوں کی, اقدار دیکھ کر درجہ بندی کریں لوگوں کی. بالآخر اس دن مدینے میں ایک بہت عظیم کارنامہ جو حضرت زہرا نے انجام دیا وہ یہ تھا, ایک حمایت ولایت کیا اور غاصبین ولایت و حکومت کو رسوا کیا. وہ جو درپے تھے کہ اہل بیت کو مثلا معاذ اللہ تذلیل کریں, اہل بیت کی خود ذلیل ہوئے وہاں پر. لیکن ایک بہت عظیم کارنامہ جو حضرت زہرا نے انجام دیا وہ یہ تھا کہ عزت و ذلت کے راستے کی نشاندہی کر دی, کہ محروم رہ کر بھی, فدق سے محروم رہ کر بھی انسان عزت بچا لے, فدق دے دے, پھر بھی نقصان نہیں ہوا اس کا. لیکن اگر اقتدار لے لے ابھی لیکن عزت نہ بچا سکے, یہ کچھ بھی نہیں بچایا. وہی جملہ جو امیر المومنین جو سید الشہداء علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں بصورت مناجات بیان فرمایا, ماذا وجد من فقد, اسے کیا ملا جس نے تجھے کھو دیا, اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا, جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا ہے. یعنی پوری زندگی و سب کچھ اس سے لے لیا جائے, کچھ بھی نہیں کھویا اس نے, کیونکہ خدا اس کے پاس ہے. اور جسے سب کچھ دے دیا جائے اور خدا نہ ملے, اسے کیا ملا ہے, سب کچھ کھو دیا اس نے. محروم ترین انسان اس زمین پر وہ نہیں ہے جن کے پاس دولت نہیں ہے, محروم ترین انسان وہ ہے جن کے پاس خدا نہیں, یہ محروم ہے. فقیر ترین انسان کہا گیا کہ وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے, فقیر ترین انسان وہ جس کے پاس عقل نہیں ہے, عقدار نہیں ہے. خب عزت اگر انسان بچا لے, وہ سب کچھ دے دے, اس نے کچھ بھی نہیں کھویا. اور عزت اگر ہاتھ سے دے دے, وہ ذلت خرید لے اور سب کچھ بچا لے, اس نے کچھ بھی نہیں بچایا. یعنی حضرت سیدہ, توجہ فرمائیں ابھی نتیجے تک, حضرت سیدہ نے ایک میزان تاسیس کیا اقدار کی بنیاد پر, نہ اعمال کی بنیاد پر, اور نہ احوال کی بنیاد پر, وہ نہ گفتار کی بنیاد پر.